رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ ماعون کی تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے مختلف انداز ہیں۔ یہ تفسیر برائے اس وقت بنتی ہے کہ جب ہم قرآن کے ظاہری مطلب کو سمجھنے کے بعد اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے لگیں۔ جب نتیجہ اخذ کریں گے اور اس نتیجے کے پیچھے ہمارے پاس ہماری اپنی رائے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، مجھے ایسا لگتا ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، تو یہ تفسیر برائے کہلاتی ہے۔ اور تفسیر برائے کرنا گویا اپنے آپ کو خود ہی جہنم میں پہنچا دینا۔ جو کوئی بھی تفسیر برائے کر رہا ہے، اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ تفسیر برائے ہے یا نہیں۔ مجھے قرآن سے ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب سمجھنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ بالآخر قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں ہم تک پہنچایا ہے، عربی ہے۔ اب جیسے آپ انگلش سنتے ہیں، جیسے آپ اردو سنتے ہیں، اسی طرح سے آپ عربی سنیں۔ اب اگر عربی آپ کو آتی ہے، آپ نے عربی سیکھی ہے، یا آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہر صورت میں قرآن کا ایک ظاہری معنی اور ایک ظاہری مطلب ہے۔ یہ ظاہری مطلب سمجھ میں آنے کے بعد اس سے اگر آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہوں کہ جس کے پیچھے نہ کوئی قرآنی دلیل ہو، نہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی معنی اخذ ہو، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل قائم کر سکیں، تو پھر یہ تفسیر برائے کہلاتی ہے۔ اور ایسی تفسیر برائے کرنا حرام ہے، کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ لہذا قرآن فہمی، مثلا میں آیات پڑھ رہا ہوں، مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بات ترجمہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں کانسیپٹ کریٹ ہو رہا ہے، یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ترجمہ پڑھیں، جو ترجمہ آپ کو اچھا لگے، جو زبان آپ کو اچھی لگے، آپ اس میں ترجمہ پڑھیں قرآن کا اور سمجھیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہی آیا ہے۔ مرحلہ کہاں مشکل آتی ہے پیش؟ جہاں پر ہم نتیجہ خیزی، نتیجہ اخذ کرنا شروع کریں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں پہلی آیت کا اجمالی طور پر کچھ معنی بیان کیے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ الف یا حمزہ جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، رأیت رؤیت دیکھنے سے ہے، ارأیت کیا تم نے دیکھا، کس کو، الذی اس شخص کو، وہ شخص کیا کرتا ہے، یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب ترجمے کی مشکل، مترجم کی مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ دین ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک دین کا معنی لغت میں ہے، اور لغت میں دین کسی بھی آئین، کسی بھی مسلک، کسی بھی راستہ چلنے، کچھ قوانین کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اب آیا یہاں پر یکذب بالدین سے مراد وہی لغت کا معنی ہے، ایسا شخص جو دینوں کو جھٹلاتا ہو، یہ ہو سکتا ہے معنی، اس سے ہم بحث سے خارج نہیں کر سکتے، لیکن اب ساتھ ساتھ عربی لغت اور عربی جو فن ہے زبان کا وہ استعمال ہوتا ہے۔ یکذبو بدینن، اگر ایسے ہوتا تو کوئی بھی دین مراد لیا جا سکتا، یعنی جو بھی چیز دین کہلاتی ہے اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کو جھٹلانے والا ہے۔ لیکن جب الف لام کے ساتھ آ گیا الدین، تو الف لام آپ کو پتہ ہے چیزوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ الف لام کا ایک کام کیا ہے، اگر چیز عام ہے الف لام بننے کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے، خاص بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عربی زبان میں اس کو الف لام معرفہ کہتے ہیں، وہ چیز جو نکرہ تھی اب معرفہ بن گئی، وہ چیز جو پہلے عام تھی اب کیا بن گئی، خاص بن گئی۔ مثلا قرآن اگر کسی بھی دن کی بات کرے تو کہے گا یومن یا یومن یا یومن، تو اس سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں قرآن کہہ دے الیوم، تو یہ الف لام بتا رہا ہے کہ نہیں، ہر دن کی بات نہیں ہو رہی، خاص دن کی بات ہو رہی۔ اب یہ بحث ہے، ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے کہا ہوتا کہ مثلا یومن اکملت لکم دینکم، ایک دن ہم نے دین اپنا مکمل کر دیا، تو اگر آپ بھول بھی جاتے تو مسئلہ نہیں ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا بھائی کسی دن بھی ہم نے کر دیا، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، 365 سال کے دن ہوتے ہیں ایک سال میں۔ اب ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں نا، مثلا برادران اہل سنت جو بعض باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے تعجب انگیز ہیں۔ مثلا غامدی صاحب سے کسی نے سوال کیا شب قدر کے حوالے سے، تو وہ شب قدر کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے شب قدر کوئی عام ایسی عام سی کوئی رات ہے شب قدر۔ کہنے لگے کہ بھائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ ماہ مبارک رمضان کی جو آخری طاق راتیں تھیں اس میں آپ عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرتے تھے، تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو انہی میں سے کوئی ایک رات تھی، اس کو پیغمبر نے کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شب قدر کوئی امپورٹنٹ رات نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے، یعنی واقعاً اس طرح کا احمقانہ تفکر، احمقانہ ہی کہوں گا نا میں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اصلا تمہارے ادراک اور تمہارے شعور کی سطح سے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، وہ رات ایسی ہے کہ عام آدمی تو درک کر ہی نہیں سکتا اسے، اور پھر اگر تم درک کرنے کے قابل بن بھی جاؤ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ تعجب کی بات ہے، پروردگار جب کہہ رہا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر، اب افضلیت کو پروردگار نے یہاں بیان نہیں کیا، آپ توجہ کر رہے ہیں، قرآن نے نہیں کہا، یہ الفاظ قرآن کے تو نہیں ہے کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ تو میں اور آپ برداشت کرتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، خدا نے تو نہیں کہا یہ، خدا نے تو کہا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ بہتری اور خیر کی جو بھی جہت سوچ سکتے ہیں، صرف عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خیر کا جو بھی معنی تصور کر سکتے ہیں، آپ خیر کے اعتبار سے جو بھی کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیلۃ القدر اس خیر کے ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک شب کا ہونا۔ اب یہ کہ چھوٹی بات ہے، قرآن جس کے لیے پھر صرف یہ نہیں کہہ رہا تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر، مگر قرآن اس کے علاوہ کوئی اور رات بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ جس میں فرشتے نازل ہوں، تمام کے تمام فرشتوں کا نزول امر کے ساتھ، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے غامدی صاحب کی کہ اگر آپ لیلۃ القدر کو خاص رات قرار دے دیں گے اور اس خاص رات میں امر کے نزول ہونے کی بحث پیش آئے گی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب یہ امر نازل ہوتا ہے تو یہاں زمین پہ یہ امر کس کے پاس آتا ہے، تمہارے پاس وہ کون سا اولی الامر ہے کہ جو اس امر کو وصول کر رہا ہو، اس اولی الامر سے فرار کے لیے تم اصلا پوری شب قدر کے منکر ہو رہے ہو۔ توجہ فرمائیں، یہاں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہاں پر ہے۔ اگر اس کو میں بہرحال موقع نہیں ہے مگر تفصیل سے اگر بیان کروں تو بغض جناب سیدہ ہے جو یہاں پہ شب قدر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مقام کوئی نہیں ہے۔ کیوں آپ لیلۃ القدر کو چھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید آپ کی نظر میں کہیں گزری ہے کہ لیلۃ القدر کی جو معنی ہے روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، حقیقت اسرار لیلۃ القدر کو جب اہل بیت بیان کر پوچھا گیا مولا سے کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللیل، لیل سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب سید السلام علیہ الہ کی ذات بابرکت ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہے، وہاں پر اس کی کیا توجیہ ہے، کیا تعویل ہے، کس طریقے سے بیان کریں گے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ بالآخر کوئی نہ کوئی ربط ہے لیلۃ القدر کا جناب سید السلام اللہ علیہ وسلم. اب جب آپ قدر کو اور اس کی منزلت کو اس کے مقام کو جب بیان کرنا شروع کریں گے بالآخر کہیں نہ کہیں جناب سیدہ کا تذکرہ آئے گا. تو اصل کو ہی جھٹلا دو, اصل کے ہی منکر ہو جاؤ. خدا جس شخص کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو عزیزان من ہمارے ہاں مشکل کیا, مشکل یہ. لہذا الف لام آ کر کیا کر دیتا ہے, خاص. اسی طرح سے الیوم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خاص دن ہے جس دن میں نے دین کو کامل کیا, نعمتوں کو اتمام کیا. اور مسلمانوں سے آ کے پوچھا ہاں بھائی کون سا دن ہے جس دن دین کامل ہوا, تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی اتری ہے یا نہیں. اعتراض کی ساری انگلیاں 1400 سال سے ہماری طرف ہی کیوں ہیں, عجیب ہے. بہرحال میرا موضوع نہیں ہے, کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. لیکن اب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, بتائیں نا, آپ خود تلاش کریں, ہم سے مت پوچھے جائیں. قرآن جب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی تو آیت کوئی نہیں ہونی چاہیے جس دن دین اتمام ہو رہا ہے, دین کا اکمال ہو رہا ہے. اس سے بڑا تو مقام کوئی نہیں ہے. تمام امتوں پر آپ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئین, آپ شریعت, آپ ایمان, آپ اسلام کے مہر لگانے والے ہیں. ختم ہو رہی ہے ساری بات آپ پر, اس سے بڑا تو افتخار کوئی نہیں ہے. اب جائیں محلے میں جا کر پوچھیں کسی بھی بچے سے, ہاں بھائی الیوم اکملت لکم کب نازل ہوئی, نہیں پتا ہوگا. اور بہت کچھ پتا ہے ان کو, بکری کہاں گئی تھی اور پتہ نہیں کون سی چیز کہاں گئی تھی, یہ سب پتا ہے. کون پیچھے رہ گیا, کس کا ہار گم ہو گیا, سب یاد ہے. یاد نہیں ہے تو کیا یاد نہیں, یہی نہیں پتا کہ الیوم جس کو اللہ خاص دن کہہ رہا ہے وہ دن کون سا نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ الیوم کو تلاش کرنے نکلیں گے تو غدیر کا ذکر ہوگا, اس آیت کو کھولنے کے جائیں گے تو غدیر کا ذکر ہوگا, غدیر کا ذکر ہوگا تو من کن تو مولا فہذا علی مولا کا ذکر آئے گا. مشکل یہاں پر ہے. بس انکار کی وجہ وہاں نہیں ہے, انکار کی وجہ اس کا جو ریشہ ہے وہ یہاں پر ہے. لہذا مشکل کیا پیش آتی ہے, مشکل یہ پیش آتی ہے اگر الدین سے مراد خاص بھی ہے تو خود قرآن میں دین کے دو معنی ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, ایک معنی دین یعنی اسلام, شریعت, آئین. دوسرا معنی مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا. یہاں پر یوم الدین سے مراد کیا, یوم القیامہ. بس خود قرآن میں دین کے دو معنی ہیں, ایک معنی قیامت اور ایک معنی اسلام. اب مترجم کی مشکل آپ کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے, اب مترجم کیا کرے, یہاں پہ کیا ترجمہ کرے. اگر وہ قیامت ترجمہ کرتا ہے تب بھی آیت موجود ہے جس کا معنی اسلام ہے, اگر وہ اسلام معنی کرتا ہے تب بھی آیت پیچھے موجود ہے. تو مترجم تو ایک لفظ سے زیادہ نہیں لکھ سکتا نا. ترجمے کا معنی کیا ہے, نزدیک ترین آپ کی عقل میں, آپ کے اس میں جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ وہ لکھ دیں. وہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, یہ میں نے یہ بھی دیکھا, یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض بیچارے وہ خطیب افراد وہ جاتے ہیں کہیں پر, ایک 4 مہینے کا عربی کا کورس کرتے ہیں, اور پھر آ کر علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن سمجھنے پڑھنے عربی میں گزار دی, 8-8, 10-10 سال تو صرف عربی کے کورس پڑھنے پڑ جاتے ہیں, ان کو آگے بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے. ان سے پوچھا بھائی آپ نے کتنی عربی پڑھی ہے, کہا جی 4 مہینے کا کورس کیا. حوزے میں 8 سال تک تو صرف عربی کے کورسز چلتے رہتے ہیں. میں وہ تفصیل بہرحال بیان نہیں کرنا یہاں چاہتا, صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں. 12 علوم ہیں جو کہ صرف عربی زبان سے مختص ہیں, 12 علوم, جس میں صرف ہے, نحو ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے, معنی ہے, بیان ہے, بدی ہے, شعر ہے, لغت ہے, اشتقاق ہے. یہ سارے کے سارے علوم کس کے ہیں, صرف زبان کے علوم ہیں, عربی زبان. 12 علوم پر کمانڈ حاصل کرنے والا عالم اس کو کون بتا رہا ہے, جس نے 4 مہینے کا کورس کیا, وہ کہتا ہے جو انہوں نے ترجمہ غلط کیا. بہرحال یکذب بالدین, دین کو جھٹلاتا ہے. دونوں احتمال ہیں, یعنی دین کو جھٹلانے سے مراد یہاں پر یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اسلام کی تکذیب کرتا ہے, دین کی تکذیب کرتا ہے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی آئین, کسی شریعت کے بارے میں جھٹلاتا ہے, کہتا ہے کوئی دین وین نہیں ہے, لا دینیت. دوسرا امکان کس چیز کا, دوسرا امکان اس چیز کا ہے کہ یہاں پر جو جھٹلانے سے مراد کیا لی جائے, دین کو جھٹلانا یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے. البتہ اگر غور کیا جائے اور اس پر بحث کو جمع کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی خاص بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس لیے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کی تکذیب بھی اصل دین کی تکذیب ہوتی ہے، کسی ایک کی. لہذا مثلا یہ کہنا کہ جی دین میں کوئی نماز واز نہیں ہے، اللہ نے کوئی نماز واز کا نہیں کہا، یہ تکذیب ہے ضروریات دین کی. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ایک الگ بحث ہے، اس کا گناہ ہے لیکن اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہے. لیکن کوئی آ کر یہ کہہ نہیں جی نماز ہی نہیں ہے دین میں، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے، یہ خارج کر دیتا ہے انسان کو دین کے دائرے سے. تو کسی بھی ضروریات دین کا انکار اس کو خارج کر دیتا ہے، دین سے باہر کر دیتا ہے. اور چونکہ قیامت کے اوپر ایمان خود ضروریات دین میں سے، لہذا ہمارے جو اصول پنچگانہ ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں، بچپن سے ہمیں رٹا لگوا دیا جاتا ہے کہ بھائی پوچھا اصول کتنے ہیں تو ہم فٹافٹ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اصول پانچ ہیں کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ یاد کر لیتے ہیں. اس کے بعد توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ ایک ہونے سے زیادہ ہمیں نہیں پتا تو مراد کیا ہے. اب چونکہ توحید حل نہیں ہوتی تو عدل سمجھ میں نہیں آتا. ہر جگہ ہم عدالت پہ خدا پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیونکہ توحید کلیئر نہیں ہے. توحید اگر کلیئر ہو جائے عدل کی بحث آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جاتی. اب یہ دو بحثیں کلیئر نہیں ہیں اور ہم نبوت اور امامت پر بحث شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ابحاث نبوت اور امامت کے سمجھ میں نہیں آتے. لہذا ہمارا جو ایمانی کیفیات ہیں نبوت اور امامت کی طرف سے وہ معلوماتی حد تک ہیں. مثلا مجھے اگر یہ پتا ہے کہ اس وقت رات ہے تو رات کے مقابلے میں میرا ایک اسپیسیفک بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر بیسیکلی میرے عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بلیف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بالآخر جب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رات ہے تو میں ایک اسپیسیفک بیہیویئر شو کروں گا. ہمارا دین کی طرف جو بیہیویئر ہے وہ سارے کا سارا ایسا معلومات ہیں، لہٰذا ایک اسپیسیفک بیہیویئر ہے ہمارا، اور وہ اسپیسیفک بیہیویئر بھی بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم واقعاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، ایک بحث ہے اپنی جگہ. اب جب نہ ہمیں نبوت اور امامت، اوپر سے شروع کر رہا ہوں، نہ توحید کلیئر نہ نبوت اور امامت کلیئر، تو قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا کیسا ہے؟ وہ بھی ویسا ہی ہے. چونکہ امی ابو نے بچپن سے بتایا ہے، مولانا لوگوں نے بتایا ہے، قرآن میں بھی کہیں نہ کہیں میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، عذاب عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، پتہ ہے ہمیں، لیکن کیا واقعاً میرا قیامت کے اوپر عقیدہ ہے؟ واقعاً میں قیامت کو پر بلیف رکھتا ہوں؟ تو اپنی جگہ پہ یہ بحث ہے. اور وہ بحث یہ ہے کہ عقیدہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جس کو ہم بلیف کہتے ہیں. بلیف کیا چیز ہے؟ اگر اب میں مذہبی دائرے سے ذرا گفتگو کو باہر نکالوں اور تھوڑا سا سائیکالوجی جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے اس کے حساب سے گفتگو کروں تو سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آپ کا بیہیویئر ڈٹرمن کرنے والی چیز آپ کا بلیف ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے بیہیویئر کو کیا کرتی ہے، ڈٹرمن کرتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا عقیدہ. اب ہمارا بیہیویئر ڈٹرمن کیسے ہوتا ہے؟ لازمہ تو اس کا پروسیس ہے. کچھ معلومات ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں، وہ معلومات عقل میں جاتی ہیں. عقل جگہ ہے کسی بھی بلیف کو کریٹ کرنے کی، اور جب عقل میں وہ بلیف کریٹ ہوتا ہے تو پھر ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے یہ بلیف ہمارے قلب کی طرف حرکت کرتا ہے. بس ہماری جو روح ہے، اب ہم اگر اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہاؤ اٹ ورکس، یہ کیسے کام کرتی ہے روح، تو اس کے تین حصے ہیں. ایک حصہ روح کا کہلاتا ہے نفس، ایک کہلاتا ہے عقل، اور ایک کہلاتا ہے قلب. اب یہ جو ڈویژن آف روح ہے جس ہم نے اس طرح سے کیا ہے، یعنی ڈویژن، یہ اس طرح کی ڈویژن نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ ایک نان مٹیریل چیز ہے، اور نان مٹیریل چیزوں کے اندر ڈویژن، ڈائمینشن یہ قابل تصور نہیں ہے. یہ پراپرٹیز ہیں میٹر کی، میٹر میں ہوتی ہیں، مٹیریل چیزوں کے اندر ہوتی ہے. لیکن اپنی سمجھ کے لیے اچھا کیا یہ صرف مولانا اور لوگوں کی باتیں ہیں کہ مطلب ہم نے خود ہی اپنے طرف سے بنا لیا کہ بھائی روح ہوتی ہے اس میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دوبارہ آئے سائیکالوجی کی طرف, سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر انسان کی کوئی نہ کوئی اسپرٹ, ہاں اس سول, کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے. موجودہ دور والے جو ہیں وہ بھی کم از کم اگر کسی اور چیز کو نہیں بھی مانتے تب بھی برین اور مائنڈ میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چیز ہے جو برین ہے اور ایک مائنڈ ہے, ایک چیز ہے جس کو ہمارے ہاں کھوپڑی کے اندر موجود مغز ہے ہمارا, اور ایک کیا ہے ہمارا ذہن ہے. یہ جو ذہن اور دماغ میں فرق ہے, یہ جو ذہن میں اور مغز کے اندر فرق ہے نا, فرق دماغ میں اور ذہن میں, برین میں اور مائنڈ میں فرق ہے یا نہیں, کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں جی برین وہ ہے جو کھوپڑی کے اندر ایک مٹیریل چیز ہے, بٹ مائنڈ از ناٹ اے مٹیریل تھنگ. یہ جو مائنڈ کی کیفیت ہے, مائنڈ کو کوئی بھی مٹیریل نہیں مانتا, ایسا ہی ہے. اب وہ کہتے ہیں آپ اس کو مائنڈ کہیں, آپ اس کو سول کہیں, آپ اس کو اسپرٹ کہیں. وہ بھی کہتے ہیں اس کے تین حصے, یعنی اس کو بھی ڈٹرمن علامہ تو یہ فرائڈ سے پہلے ہی کسی مقالے میں, مجھے یاد نہیں ہے نام, شاید ایرکسن وغیرہ کسی نے اس کو ڈیفائن کیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ کیسے فنکشن کرتا ہے مائنڈ, اس نے کہا تین حصے اس کے جو مشہور و معروف ایڈ ایگو اور سپر ایگو کے طور پر ہے, یا جس کو ہمارے ہاں عام طور پر کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس, یہ سنے ہوئے ہیں, یہ والے الفاظ آسان ہیں, کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس. کیا چیز ہے جو بیہیویئر کو ڈیٹرمن کرتی ہے؟ کہ کانشیس مائنڈ نہیں کرتا, سب کانشیس مائنڈ بھی نہیں کرتا. کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے؟ انکانشیس مائنڈ ہے جو ہمارے بیہیویئر کو ڈیٹرمن کرتی ہے. یعنی کچھ چیزیں کیا ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو انکانشیسلی ہمارے وجود سے, اب جو انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کیا آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے کوئی, انکانشیسلی انکانشیسلی ہم ایک بیہیویئر شو کر رہے ہیں. اب مثلا انکانشیس بیہیویئر کیا ہے؟ ایک ہمارا انکانشیس بیہیویئر یہ کہ اچانک مثلا, مثال کرو میں فرض کریں ادھر کونے سے کوئی حضرت جن برآمد ہو جائے مثلا, کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ مولانا صاحب کیا کریں. یقیناً آپ لوگ سب مجھ سے بہادر ہو گے, آپ مجھے اس لیے نہیں دیکھ پائیں گے کہ دوڑ میں سب سے آگے ہوں گا. کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے جن سے؟ ہمیں پتہ ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہوتا, معلوم ہے ہمیں یہ بات, لیکن انکانشیس مائنڈ میں کہیں پر چیز ڈال دی گئی, اب رات کو قبرستان میں جانے سے ڈر لگتا ہے. مجھے تو ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, اس معاملے میں میں بالکل ہیرو شپ کا قائل نہیں ہوں. آپ ہیرو ہیں, آپ چلے جائیں رات کو چکر لگا کر آ جائیں فلاں قبرستان میں مثلا, ہر علاقے میں ایک ہانٹیڈ ہاؤس ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے, غور کیجیے گا, مثلا میں نے اپنی تحقیقات کا نتیجہ یہ نکال لیا کہ یہ بھوت پریت مردہ شردہ یہ نہیں ہوتا, جنوں کا ایک الگ مسئلہ ہے, جن ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کے باوجود میرے چونکہ انکانشیس مائنڈ میں کہیں بچپن میں اس کا خوف ڈال دیا گیا, آٹومیٹیکلی ظہور کرے گا, دس از کالڈ بلیف. یہ ہوتا ہے بلیف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے میں تنہائی میں اس بھوت پریت سے ڈر رہا ہوں, کیا واقعا میں ایسی ہی تنہائی میں خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوں؟ لیکن یہ بیہیویئر, مجھے یہ بات, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اندیکھے خدا کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں, تو آپ کی جنوں سے کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی, مردے کتنی مرتبہ ملے آپ کو, سر کٹے کتنی دفعہ آپ سے آئے چائے پانی کرنے, کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ بس اس کا مطلب کیا ہے, انسان کے وجود کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ ان سین کے اوپر بلیف کر سکتا ہے, اور وہ بلیف اس کے وجود سے زیادہ. دیکھیں آپ غور کیجئے گا, بلیف کیا ہے؟ بلیف آپ کے, اب سائنٹیفک زبان میں کہوں گا تو کیا کہوں گا, انکانشیس مائنڈ میں جو چیز پڑی ہوئی ہے جو آپ کے بیہیویئر کو ڈیٹرمن کر رہی ہے. اگر دینی اسلامی زبان میں بات کروں گا تو جو چیز قلب کا حصہ بن جاتی ہے اور آٹومیٹیکلی آپ کے وجود سے ظہور کرتی ہے, وہ عقیدہ ہے. لہذا ہمارے ذہن میں جو یہ سوال آتا ہے کہ میری نمازوں میں کنسنٹریشن کیوں نہیں ہے، مثلا حضور قلب کیوں نہیں پیدا ہوتا، میں فلاں جیسا سجدہ کیوں نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان توحید، میرا بھی اللہ پر اصل میں عقیدہ نہیں ہے. معلومات ہیں، مجھے پتہ ہے اللہ ایک ہونا چاہیے، ہیں یا نہیں؟ یہ بلیف کہاں سے نکلے گا؟ اگر قلب میں ہے توحید تو وجود سے ظاہر ہو جائے گا. اب قلب کا پرابلم کیا؟ قلب کا پرابلم یہ کہ ایک وقت میں ایک طرح کا بلیف آ سکتا ہے، یا غلط بلیف جائے گا یا صحیح بلیف جائے گا. تو جب تک غلط بلیف ہے قلب میں، صحیح بلیف نہیں آ سکتا. لہذا ہمارے اندر غیر خدا کا خوف اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا کے عذاب کا اور خدا کی قدرت ہمارے اندر قلب کا حصہ، میرے ایمان کا حصہ نہیں بنتا. لہذا یہ اپنے اندر ایک بحث ہے، ہمارا جو بلیف ہے وہ ان ایکٹیو فارم میں رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمیں، بچپن سے سیکھا ہوا ہے، سب پتہ ہے ہمیں. ابھی پوچھیں گے فٹافٹ ہم آئمہ کے نام بتا دیں گے، سب بتا دیں گے، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا قبر میں؟ قبر میں صرف اور صرف وہ عقیدہ آپ کا نکلے گا باہر، وہ چیز آپ بول سکیں گے جو آپ کے قلب کے، یعنی آپ کے انکانشیس مائنڈ کا جو حصہ بنا ہوا ہے، صرف وہ باہر آئے. اب انکانشیس مائنڈ یہ جو مثلا مجھے چوٹ لگی میں نے یا علی مدد کہہ دیا، یا میرے پیچھے کتا لگا میں نے جلدی سے یا علی مدد کہہ دیا، دس از ناٹ ان، یہ سب کانشیس مائنڈ تک ہے، انکانشیس نہیں ہے. انکانشیس کیا ہے؟ انکانشیس یہ کہ اگر میں تنہائی میں کہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یا یہ والا یا علی مدد ادھر آ کر مجھے بچا رہا ہے، مجھے گناہ سے روک رہا ہے، تو اس کا مطلب میں بلیف کرتا ہوں مولا پر. مدد کے لیے جو بلانے والے مولا ہیں اور گناہ سے روکنے والے مولا، یہ ہمارے الگ الگ ہیں. تو وہ جو مدد کے لیے آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کا انکانشیس مائنڈ نہیں ہے، وہ آپ کا اگر ہے بھی تو میکسیمم کیا ہے، یا کانشیس مائنڈ ہے یا سب کانشیس مائنڈ ہے، انکانشیس نہیں ہے. انکانشیس کیا ہے؟ جو تنہائی میں نکلتا ہے. انکانشیس وہ ہے جو آٹومیٹیکلی نکلتا ہے. بس اگر گناہ کے مقابلے پر آ رہا ہے، تنہائی میں روک رہا ہے، تو اس کا مطلب عقیدے کا حصہ ہے، ورنہ عقیدے کا حصہ تو یہ مت سمجھے کہ مطلب ہر کہیں کیا ہوگا. اسی لیے روایات ہیں، یہ روایت پڑھیں، فرمایا کہ کئی لوگوں کو قبر میں یاد ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کون تھا، یاد ہی نہیں آئے گا ان کو کہ نبی کون تھا. یہ جو مراحل ہیں جو قیامت کی طرف جانے والے ہیں، وہ آسان نہ لیں، یہ بڑے مشکل مراحل ہیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ قیامت کا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت معمولاً جو، اصل میں جو قیامت کی آیات ہیں ان سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. عذاب نہیں ہے، اس کو کلیئر کریں اپنے مائنڈ میں. قیامت کی جو بھی چیزیں ہیں، جتنی مرضی وہ ہولناک ہو، لیکن دیٹ از ناٹ پارٹ آف عذاب. عذاب نہیں ہے، قیامت کی کیفیت ایسی ہے. قیامت اتنی ہی ہولناک ہوگی، اتنی ہی خوفناک ہے قیامت. اب قیامت کا ہولناک اور خوفناک ہونا ایک الگ بات ہے، مگر کیا قیامت عذاب نہیں؟ عذاب نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ قیامت کو عذاب کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسانوں کو اس میں آباد کیا، اس کے لیے فرشتے، اس کے کیا نام ہے، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، سب کچھ کو بھیجا. جب آخر میں اللہ نے دیکھا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا چلو بھائی سب کو فارغ کر دو. یہ فیلئر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ آخر میں جا کے کیا ہوگا؟ فیل. اللہ نے کہا بھائی سب بند کرو. ایسا نہیں. یہ جو آخری حجت پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے تمام جتنے بھی پلاننگ ہے اس کو کامیابی کی حد تک پہنچا. اس نے آ کر اس پورے نظام کو کامیابی کی منظر. اب میں اور آپ اس کامیابی پر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا پرابلم ہے، اللہ کا پرابلم نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، 40 دن میں ضرور ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، تو 400 سال میں بھی نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو 4000 سال میں بھی نہیں ہوگا. اور جتنی جلدی میں اور آپ سمجھ جائیں گے، اتنی جلدی ظہور ہو جائے گا. ظہور ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ظہور ہے جو ہمیں اس جگہ تک لے کر جائے گا جو پروردگار کا ہماری خلقت کا ہدف نہائی ہے. ہدف نہائی جہاں تک خدا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان میں میں نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ ہمارے مسخر کیا ہے؟ کیا مسخر کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جمی ام من ہو, جو کچھ بھی زمینوں آسمانوں میں ہے سب میں نے مسخر کر دیا. تو یہ ہدف کب حاصل ہوگا؟ یہ ہدف حاصل ہوگا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب غور کیجئے گا, اگر اللہ تعالیٰ نے جو پلان بنایا ہے تسخیر کائنات کا, ہم اگر تسخیر کائنات کے مرحلے میں داخل ہو جائیں تو جب ہم اس پوری کائنات کو مسخر کر لیں گے, کونکر کر لیں گے, تو اینڈ پوائنٹ ہے نا یہ. اس پوائنٹ کے بعد پھر ہمیں مادی کائنات کی ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو ختم. لہذا اب وہ جو ختم ہونے کا سلسلہ ہے, ایک وہ نہائی مرحلہ ہے جب اللہ تعالیٰ پورے سسٹم کو ختم کرے گا, وہ ہولناک طریقے سے ہوگا. اور اس دوران جب تک نہیں ہوگا, اس کے میں کیا ہوگا, باقی سارے لوگ موت کے ذریعے سے اس جہان میں منتقل ہوتے جائیں گے. اب یہ جو ہم اس جہان میں منتقل ہوتے ہیں, اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک کیفیت, ایک اندازہ, ایک جو تصور ہے اس کو قائم. معذرت چاہتا ہوں, میں یہ مثال دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن چارہ نہیں ہے میرے پاس کوئی. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, اگر اس کو اس حالت میں یہ بتا دیا جائے کہ تم نے اس جہان میں گزرنے کے لیے کہاں سے گزر کے جانا ہے, تو یہ مرحلہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے. اس کے لیے اتنا ہی ہولناک ہے جتنا ہمارے لیے قیامت ہولناک ہے. دوسرا مرحلہ, جب وہ ایک جہان کو ختم کر کے دوسرے جہان میں داخل ہوتا ہے, کیا یاد رہتا ہے اسے؟ کیا یاد رہتا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ڈیلیٹ. آج کی زبان میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جب ہم موت کے دروازے سے گزر کے قبر میں پہنچیں گے, وہاں ری سٹارٹ کیا جائے گا ہمیں, تو رینڈم میموری ایکسس نہیں ہوگی. یہ بتا رہا ہوں, بس یہ مت سمجھنے کہ جتنے سافٹ ویئر میں نے یہاں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے, انسٹال کیے ہوئے, سب قبر میں چل رہے ہوں گے. نہیں چلے گا. وہ جو وجود کے اندر ہے, ڈوس چلے گا وہاں پہ. آج کے بچوں سے پوچھو, ان سے کوئی ڈوس آتا ہے تو میں کہتے نہیں آیا. جو پیچھے سیف ہو چکا ہے, جس نے آپ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کر لیا ہے, وہ باقی رہے گا. اب یہ ہمیں قبر میں اترنے سے پہلے سوچنا ہے. لہذا یاد رکھے گا, جب قرآن کہہ رہا ہے یکذب بالدین, تو اب اس سے زبانی جھٹلانے والا ہی مراد نہیں ہے, وہ تو ہے ہی. دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے جو عملاً یہ بتا رہا ہے کہ میرا قیامت پہ کوئی ایمان وان نہیں ہے. اب یہ کیسے پتا لگے گا؟ جو بات ہم کہہ رہے ہیں, آیا اس کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس پر دلیل پانے والی آیات ہے کہ جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی قیامت نہیں. نہیں, ایسا نہیں. دین کی تکذیب کرنے والے کون ہیں؟ آگے جو چھ آیات ہیں, وہ چھ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ جو قیامت کو جھٹلانے والا. اب کیسے جھٹلا رہا ہے؟ الفاظ سے نہیں جھٹلا رہا, عمل سے جھٹلا رہا ہے. اب اگر یہی عمل جو بیان ہونے جا رہا ہے, یہی میرے اندر بھی پایا جاتا ہے اور پھر میں یہ سمجھوں کہ نہیں, میں تو بہت مسلمان آدمی ہوں, تو یہ میری خوش فہمی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس قسم کا جو بیہیویئر ہے یہ کن لوگوں کا ہے؟ جو دین کو جھٹلانے والے, پریکٹیکلی جھٹلانے والے, چاہے اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہاں مجھے قیامت پر ایمان. لہذا سورہ ماعون کی ہماری زندگیوں میں عملی اعتبار سے جو تربیتی پہلو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ ماعون کے اندر جو قیامت کو جھٹلانے والوں کا بیہیویئر ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اگر ہمارا وہ بیہیویئر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم بچیں, اور ہمارا بیہیویئر وہی ہے تو ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو کہیں ہاں مجھے قیامت پر ایمان ہے, حقیقتاً قیامت پر ایمان نہیں. سمجھنے کی ضرورت, امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بعض ہمارے شعرا نے بعض شعلہ بیان خطیبوں نے ہمیں مفت میں جنت کے ٹکٹ دیے ہوئے ہیں, ایسا نہیں. دیکھیے میں ایک مقام بیان کروں گا, چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور یقیناً آپ مستحضر ہیں کہ ہمارے ایک ملک کے بڑے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا اور محمد نقوی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے. خدا ان کی مغفرت فرمائے, تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے, خصوصاً حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی پروردگار مغفرت فرمائے. ان تمام مرحومین کے سال ثواب کے لیے ایک چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا. یہ جو کانسیپٹس ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, آیات ہیں, روایات ہیں, اپنی جگہ روایات کہتی ہیں. روایت کیا کہتی ہیں کہ جو بھی امام حسین کے غم میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو یہ آتش جہنم کو سرد کر سکتا ہے. آیت اس روایت کے اندر کوئی شک نہیں ہے, حقیقتاً ایسا ہے, ادلہ بھی موجود ہے, ثابت بھی ہے. واقعاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کی مظلومیت پر نکلنے والا آنسو اتنی قدرت رکھتا ہے. لیکن سوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت کو اسیر دیکھ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہائے مقدس کو نیزوں پر دیکھ کر, ان کے بچوں کی اس قسم پرسی کی عالم کو دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہو کر رو رہے تھے, تو کیا اس قسم کا رونا بھی عزاداری؟ کیا یہ والا رونا بھی انہی لوگوں میں شامل ہے؟ یہ سارے بخشے جائیں گے, یہ جتنے بھی کوفہ میں اہل بیت کو دیکھ کر رو رہے تھے؟ اب غور کیجیے گا, جناب زینب سلام اللہ علیہا وہاں ایک خط لگا رہی ہے اور یقیناً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اگر حضرت, اگر مثلا صرف امکان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ امکان نہیں ہے, مطلب ممکن نہیں ہے ایسا, صرف سوچ کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کوئی ایسی بات کر رہی ہوتی جو حقیقت کے مطابق نہ ہوتی تو خود جناب امام سجاد پر واجب تھا کہ اسے روتے. اب شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہے کہ ان روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان پر نفرین کی, بد دعا دی. تو میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے یا نہیں کہ بھئی یہ تو رو رہے تھے, ان کو کیوں بد دعا دی؟ حضرت وہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ آنسو, وہ گریہ, وہ عزاداری جو صرف اہل بیت کو محروم اور مظلوم سمجھ کر بہایا جائے ایک عاطفی کیفیت میں, جیسے کہ کسی بھی انسان کو وہ کوئی بھی ایسا منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ پرنم ہو جاتی ہے, اگر اس کیفیت میں آنسو بہا رہے ہو تو ایسے آنسو ہمیں نہیں چاہیے, ایسے کا رونا نہیں چاہیے اہل بیت کو. اہل بیت اسیر ہیں, اہل بیت کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. خود اپنی حالت کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جیسے حبش اور روم کے غلاموں کو جس طریقے سے گرفتار کر کے لایا جاتا تھا, ہمیں اس طریقے سے گرفتار کر کے لایا گیا. اب جائیں ذرا تاریخ میں دیکھیں تو صحیح کہ حبش کے اور روم کے غلاموں کو کس طریقے سے لایا جاتا تھا. واقعاً اگر انسان اس حالت کو تصور کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس حالت میں اہل بیت کو دیکھ رہا ہے, سید الشہداء اور آپ کے عزیز و اقربا کے سروں کو نیزوں پر دیکھ رہا ہے, اپنے زمانے کے امام کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے لیکن نصرت نہیں کر رہا, مدد نہیں کر رہا. اگر حقیقی شیعہ ہوں, حقیقی ماننے والا ہوں تو اس وقت تو کیا ہے, پر اس وقت تو پھر عقل کا کام ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, یہ سوچنے کا مرحلہ ہی نہیں ہے, بس زیادہ سے زیادہ قتل ہو جاؤ گے. تو اہل بیت کی قتل کی محبت میں قتل تو شہادت ہے, زندگی ہے. اگر تم اہل بیت پر اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہو. یہی جناب زینب جو خط کھینچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب دین تم سے جان مانگے, قربانی مانگے, عمل مانگے تو تم پیچھے نظر آؤ, اور ویسے امام پر رو, آنسو بہاتے رہو, ایسا رونا اہل بیت کو نہیں چاہیے. لہذا یہ سارے مراحل پیش آئے ہیں اور اہل بیت کی خودداری کا مقام کیا ہے کہ جناب ام حبیبہ جو کسی زمانے میں حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کنیز کے عنوان سے موجود تھیں اور آپ نے ان کو قرآن کی اور معارف دین کی تعلیم دی تھی اور بعد میں آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد آپ کی کسی تاجر سے شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اس کو اللہ نے بہت دولت دی. حضرت یقیناً وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکی ہیں. 20 سال کے بعد ام حبیبہ کو اور اس کے شوہر کو اللہ نے بہت دولت دی. جو پہلے اسی کوفہ میں کنیز تھی آج شہزادی ہے. اور جب اس کو کسی نے بتایا کہ کافرہ آیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں, تو رحم ترحم لے کر آئی ہے. چادریں ہیں, کھجوریں ہیں, پانی ہیں. اور وہ کھجوریں اور پانی جب بچوں کو دیکھا, ام حبیبہ کا دل تڑپ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سوچیں 2 یا 3 دن کی مسافت سے 3 دن کے بھوکے پیاسے تو کربلا میں ہیں, اور کربلا سے لے کر کوفہ کی 2 یا 3 دن کی مسافت میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی ہوئی ہیں, جن کے گلوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں, پیدل چلتے ہوئے جن کے پیروں میں اس وقت خون ہے, جن کے سروں میں خاک ہے, جن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت سے لرز رہے ہیں, چہرے پیلے ہو چکے ہیں. یہ منظر ام حبیبہ دیکھ کے تڑپ گئی. بچوں کے ہاتھ میں جلدی جلدی کھجور اور پانی پکڑا کر بس صرف ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کا صدقہ ہے, کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. ابھی بچوں نے کھجور اپنے منہ میں رکھے ہوئے تھے, کھائے نہیں. ہاں, ایام روزہ ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے بچوں میں اگر انہوں نے روزہ رکھا ہو تو کیسی کیفیت ہوتی ہے. آپ تصور کریں بچے کے منہ میں کھجور رکھی ہوئی اور آپ اس سے کہیں نکال دو, جبکہ اس نے صرف کچھ گھنٹے کی بھوک اور پیاس. اہل بیت کے بچے کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور عین اس حالت پہ جناب زہرا ثانیہ زہرا جب کہتی ہیں نکال دو منہ سے, یہ ہم پر حرام ہے, تو بچے ایک لہجہ منتظر ہوئے بغیر نکال دیتے ہیں. ام حبیبہ پریشان آ کر بچوں سے کہتی ہے بچوں تم کھاتے کیوں نہیں, کہا صدقہ ہم پر حرام. اب یہ سن کر ام حبیبہ کانپ جاتی ہے, یہ جملے بڑے ہیں, کہا تمہیں کس نے کہا؟ جناب ثانیہ زہرا کی طرف اشارہ کر آ کر جناب ثانیہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے خاتون تم نے کیوں منع کیا ان کو؟ کہا تم نے سنا نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے؟ کہتی ہے میں جسارت کر رہی ہوں لیکن یہ جملے بڑے ہیں, صدقہ تو آل رسول پر حرام ہوتا ہے, آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں. بس عزیزہ مدینہ کا نام سنا ام حبیبہ کا دل ایک مرتبہ بے چینی سے تڑپنے لگا. ارے میری شہزادی کم ہے, مدینہ تو جناب زینب کا محل شہر ہے. آپ مدینہ سے ہیں, کس محلے سے؟ کہ بنو ہاشم سے. بس یہ مقام ہے کہ جہاں بنی جناب ام حبیبہ تڑپ کر رہ جاتے ہیں. بنو ہاشم, میں تو بنو ہاشم کی ہر خاتون سے واقف ہوں, میں نے تو بڑی خدمت کی ہے, ارے میں تو ان کی کنیز رہی ہوں, میں تو سب کو جانتی ہوں. اگر آپ بنو ہاشم سے ہیں تو کون ہیں آپ؟ کہ تو بنو ہاشم میں کس کو جانتی ہے؟ کہ میری شہزادی ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کبرا. کہا زینب کبرا کو پہچانتے ہیں؟ کہاں جانتی ہوں. بس بی بی نے اپنے چہروں سے بالوں کو ہٹا کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دے. ایک مرتبہ جب جناب زینب کے چہرے پر نظر ڈالی کانپ گئی, کہتی ہے بی بی آپ اور یہاں, اگر آپ قید ہیں تو عباس کہاں ہیں, اگر آپ قید ہیں تو حسین کہاں ہیں؟ کہا اب ام حبیبہ ایک مرتبہ اپنی نظر کو بلند کر, تجھے نیزوں کے اوپر حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی اور حضرت عباس کی زیارت. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم شہداء, منتقم اسیران, امام زوال علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو اپنے جانب سے نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام بیمار مومنین کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. تمام اسیر مومنین کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصاب میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ شب جمعہ ہے, تمام مومنین مرحومین جتنے دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ ان سب کی, خصوصاً حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں, اور بالاخص ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام مولانا اون محمد نقوی صاحب بار الہا، ان تمام ارواح کو بے حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان سب کی مغفرت فرمام، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمام، جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، اپنے تمام مرحومین، تمام دیگر ایسے مرحومین مؤمنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مرحوم مولانا اون محمد نقوی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے۔